ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، یعنی ان کو نہ دنیا میں یہ حق پہنچتا ہے اور نہ آخرت میں کہ ان کی خدائی تسلیم کرنے کے لیے خلق خدا کو دعوت دی جائے. دوسرے یہ کہ انہیں تو لوگوں نے زبردستی خدا بنا لیا، ورنہ وہ خود نہ اس دنیا میں خدائی کے دعوے دار ہیں نہ آخرت میں یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی خدا تھے، ہمیں کیوں نہ مانا گیا. تیسرے یہ کہ ان کو پکارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہے، گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے اور وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں. تو گویا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کے در پہ جانا یہ شرک میں شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا حق ہی نہیں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا پلٹنا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، إِنِّي أُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں رب کی پناہ لیتا ہوں. یہ مومن کیا کہتا ہے، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تم مجھے جیتا رہنے دیتے ہو یا مار ڈالتے ہو میری اس حق گوئی کی وجہ سے، مجھے اس بات کی فکر نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، آخر کار ان لوگوں نے جو بری بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا. آپ دیکھیں کہ یہ اس شخص کا حق بات کہنا کسی عام شخص کے سامنے نہیں تھا، ایک بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اسی کی قوم کا شخص تھا. یہ بہت جرأت کی بات تھی، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رکھا تھا کہ وہ حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ زندگی تو اتنے ہی دن ہے نا جتنے دن اللہ نے لکھ رکھی ہے، کوئی اور تو اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو وقت سے پہلے مار سکتا ہے اور نہ کسی کی لمبی کر سکتا ہے. اس لیے انسان کو حق بات بیان کرنے میں کبھی کسی سے خوف نہیں آنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوئی کیا نقصان دے گا، مار ہی ڈالے گا نا، تو جانا تو سب نے اللہ کے پاس ہے. اب کیا ہوا، آل فرعون اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے کہ اس کا منہ کیسے بند کیا جائے، اس کو کیسے دبایا جائے، لیکن سب چالیں ان پر پلٹی، فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ جس کے سامنے صبح اور شام وہ پیش کیے جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، قیامت ہی نہیں آئی، کیونکہ عموماً جب لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہتے ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی عذاب ہونے لگے، حالانکہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے. یہ ضرور ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو کہ آخری ٹھکانے پہ انسان پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے بھی قبر کے اندر جو انتظار کا وقت ہے برزخ میں، اس میں بھی انسان کو اچھا یا برا کچھ نہ کچھ صلہ ضرور ملتا ہے، اگرچہ وہ اتنا نہیں جو آخرت میں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر ایک شخص رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے مجرم کوئی، تو اس کو 1 لاکھ جیل میں تھوڑی بھیجا جاتا ہے، اس کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے. آپ کہہ نہیں سکتے کہ ابھی تو اس پہ جرم ثابت ہی نہیں ہوا، آپ اس کو حوالات میں کیوں بند کیے ہوئے، اس کے ساتھ بدسلوکی کیوں کر رہے ہیں، جب الزام ثابت ہو جائے گا تو پھر سزا دی جائے. نہیں، اگر کوئی شخص جرم کی حالت میں پکڑ لیا جائے تو اس بات کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ مقدمے کا فیصلہ ہو یا اس کا الزام ثابت ہو، یہی کافی ہے کہ وہ جرم کی حالت میں تھا. بالکل اسی طرح جو لوگ گناہوں کی حالت میں جان دیتے ہیں، تو قیامت کے دن آخرت کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی قبر میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے. بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو تو قبر نہیں ملتی، وہ تو سمندر میں ڈوب جاتے ہیں یا کوئی بھیڑیا کھا جاتا ہے ان کو، تو ان کو کیسے قبر ملے گی اور کہاں کا عذاب ہوگا. انسان مر کر کہیں بھی جائے وہی جگہ اس کی قبر بن جاتی ہے، خواہ کسی جانور کا پیٹ ہو یا پھر وہ
سمندر کی تہہ ہو. آل فرعون بھی تو سمندر میں گھل مل گئی مر کے. لیکن کیوں کہا گیا النار یعرضون علیہا, آگ پیش کیے جاتے ہیں اس پر, غدوا وعشیا, صبح اور شام پانی میں ڈوب کے مرے اور آگ میں جا رہے ہیں. کیسے؟ اللہ کی قدرت سے, جیسے چاہے کرے. یوم تقوم الساعة, اور جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. یعنی قبر کے عذاب کی نسبت آخرت کا عذاب شدید تر ہوگا. معراج کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر آل فرعون کو عذاب کی طرف جاتے ہوئے خود بھی دیکھا اور اس کی روایات ملتی ہیں. کیا آپ کو دکھایا گیا کہ ان کو صبح شام کس طرح آگ کو پیش کیا جاتا ہے؟ اچھا ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کتنی احادیث میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے دعا بتائی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. تو یہ ایسے ہی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عذاب ہو ہی نا. اس لیے یہ بنیادی عقائد میں سے ہے اس بات پر ایمان رکھنا کہ قبر میں عذاب اور جزا دونوں ہوتی ہیں. بظاہر وہ مٹی کی نظر آتی ہے, کوئی شعلے بھڑک پہ نظر نہیں آتے, لیکن اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ جلنا کیسا ہے بغیر شعلوں کے. اس کی ایک مثال آپ مائکرو ویو سے لے سکتے ہیں. آپ مائکرو ویو کے اندر آپ گوشت ڈال کے رکھ دیجئے گھنٹے بھر کے لیے, اور آپ دیکھیے اگر آپ تیز آنچ پر اس کو پکائیں گے تو کوئی وہاں نہ آگ ہے نہ شعلے ہیں نہ کچھ اور ہے. آپ نکالیں گے تو جل گن کے راکھ ہو چکا ہوگا وہ. یہ کیسے جل گیا بغیر آگ کے؟ کس چیز نے اس گوشت کو جلا دیا؟ آپ کا کیک کیوں جل جاتا ہے اس کو دیکھ ہوتے ہوئے؟ آگ تو کوئی نہیں وہاں, ریز ہے نا. تو اگر دنیا میں انسان ریز کے ذریعے پتھر توڑ سکتا ہے, ریز کے ذریعے آپریشن کر سکتا ہے, ریز کے ذریعے کھانا پکا سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کسی بھی طرح کسی کو کہیں کسی مٹی میں کیسا ہی عذاب چاہے دے دے. ہمارا کام کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کو مان جائیں اور اس سے حجتیں نہ کریں. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے, ہم تو تمہاری باتیں مانتے تھے, اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ عذاب قبر کے سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتی ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیامگاہ دکھائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن اس کو کہاں جانا ہے, خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی. اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تجھے قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا. اسی طرح مرغوں کا جب عذاب ہوتا ہے تو ان کی چیخوں کا ذکر بھی ملتا ہے. فرمایا کہ ان چیخوں کو جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں. اچھا اب آپ کہیں یہ کیسے کہ سب سنے اور ہم نہ سنیں؟ یاد رکھیے کہ آواز کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ ہرٹز ہے. جیسے چیزیں تولنے کا پیمانہ کلو گرام ہوتا ہے نا, تو انسان 20 ہرٹز سے 16,000 ہرٹز کے درمیان سن سکتا ہے. اگر کوئی آواز 20 ہرٹز سے کم ہو یا 16 سے اوپر چلی جائے تو انسان نہیں سن سکتا. یہ سائنٹیفکلی پروف کیا گیا ہے. مثلاً چمگادڑ جو ہے 1,00,000 ہرٹز کی آواز نکالتا ہے جو ہم نہیں سنتے. اگر ہم سنیں تو ہمارے کان بہرے ہو جائیں. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. دوسرے جانور ہم سے زیادہ اسٹرانگ پاور رکھتے ہیں. مثلاً کتا 32,000 ہرٹز تک آواز سن لیتا ہے. اس طرح بلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہلکا سا ہلتے جلتے تو بلی اٹھ جاتی ہے وہاں سے. اس کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ جو ہلکی سی سرسراہٹ ہمارے قدموں کے ہلنے کی ہوئی وہ اس کو پتا چل گئی. اسی طرح کچھ ریز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جانور پہچان جاتے ہیں. اچھا بعض جانور جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ میں, جیسے چونٹیاں, چونٹی کی آواز ہم نے کسی نے سنی آج تک؟ کسی نے نہیں سنی نا. لیکن قرآن پاک میں کیا بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن لی اور سمجھ بھی گئے کیا کہہ رہی ہے. اور چونٹی کیسے بولتی ہے؟ اس کی زبان نہیں ہوتی, وہ اپنے آرنر جو ہوتے ہیں اس کو ٹکراتی ہے, اور ان کو ٹکرا کے اگر وہ کوئی بات کرتی تو ہمارے تو کان چھوٹے بھی نہیں اس آواز کو. کیونکہ کیا آواز نہیں ہوتی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان سچ نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی؟ سچ ہے, لیکن ہم کو بعض اوقات یقین نہیں آتا اور ہم اس کی بے جا تاویلیں کرتے رہتے ہیں. اور جب سائنس ہم کو کوئی بات بتاتی ہے کہ انسان بس یہ سن سکتا, پھر ہم ایمان لے آتے ہیں. پہلے زمانے کے بت اور ہوتے تھے, ہمارے بت اور ہو گئے. ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مقابلے میں سائنٹسٹ کی باتوں کو رکھ لیا. وہ کہیں تو ہم ایمان لے آئے, وہ نہ ثابت کریں تو ہمارا ایمان شک میں ہے. حالانکہ ایمان ان سب چیزوں سے بالا ہے. ہمارے لیے یہی قول ہونا چاہیے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ہوتا ہے, سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, ہم ایمان لے آئے, ہم مان گئے. ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا اور کیسے نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہوتا ہوگا یا ہوا ہوگا یا آئندہ ہوگا, اور ہمارا اس پر یقین ہے. ایسے ہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر حق کو پہچاننے کا آلہ ہم اپنی عقل اور اپنے 5 سینسز کو بنائیں تو پھر حق تک پہنچنا مشکل ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لانے کا کہا گیا. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے, دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں، اس پر ہم سب کو یقین ہونا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا کر دین چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ مثلا بسا اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، سر ڈھانک لیا، پردہ کیا تو کسی نے مذاق اڑایا تو اٹھا پھینکا، میں یہ نہیں برداشت کرتا، نہیں سن سکتی باتیں لوگوں، نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں انسان کو آتی رہتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ بندہ میرے ساتھ کتنا سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی کیونکہ وہ معذرت کی جگہ نہ ہوگی۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج مت ایکسکیوزز کرو، اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے قصور کی معافی مانگیے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کون سا قصور؟ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام سے جب کوئی خلاف اولا کام ہوتا ہے تو وہ قصور شمار ہوتا ہے، حالانکہ وہ گناہ میں نہیں آتا۔ خلاف اولا سے مراد کیا ہے؟ کہ نمبر ون کی بجائے نمبر ٹو بھی ہونا، اعلیٰ ترین سے کچھ بھی کم ہونا جو ہے وہ ان کے حق میں قصور شمار ہوتا ہے۔ وسبح، اور تسبیح کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ صبح اور شام سے مراد یہ نہیں کہ ایوننگ اینڈ مارننگ، عشی دن کا آخری اور رات کا ابتدائی حصہ، اور ابکار رات کا آخری اور دن کا ابتدائی حصہ، یعنی سورج نکلنے سے کچھ پہلے اور کچھ بعد۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے۔ آج بار بار ایک مضمون دہرایا جا رہا ہے، اور وہ کیا؟ تکبر کا۔ اور کس کانٹیکسٹ میں؟ وہ تکبر جو انسان کو حق سے روک دیتا ہے، کہ خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں سب جانتا ہوں، مجھے سب حق پتہ ہے، مجھے کوئی کیا بتائے گا، مجھ میں کیا کمی ہے، اور انسان اپنے اور حق کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لے اور اس کو قبول نہ کرے۔ حالانکہ ہمیں کیا حکم ہے؟ حکمت کی بات تو مومن سے بتائے گم گشتہ، جہاں پائے اسے لے لے، کوئی آر نہ ہو، تعصب نہ ہو کہ فلاں بتا رہا ہے تو اس لیے میں نہیں لوں گا۔ مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بڑا تو وہی ہوتا جسے اللہ بڑا کرے، باقی سب کی کوششیں تو ناکام ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، فاستعذ باللہ انہ ھو السمیع البصیر، وہ تو سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، یعنی بڑی تو اللہ ہی کی ذات ہے جس کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں، انسانوں کو کیا بڑائی دے دیتی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے، ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اچھا تو خود کہتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے اس سے؟ پھر ہم اس کو چھوڑ کے دوسروں سے کیوں مانتے ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، جب بھی مجھ کو پکارتا ہے۔ کمی ہمارے مانگنے میں ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں نہیں۔ دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا، دعا مخ العبادت، عبادت کا مغز۔ خلاصہ کیوں؟ اس لیے کہ دعا ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، اس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اس کو طاقت اور اقتدار کا مالک سمجھتا ہے۔ اسی لیے دعا کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے دراصل، اور خود کو بندگی کے مقام پر لانا ہے، خود کو حقیر سمجھنا ہے۔ مانگتا وہی ہے نا جو اپنے آپ کو محتاج سمجھے، فقیر سمجھے، جو خود کو غنی سمجھے وہ تو نہیں مانگ سکتا۔ پھر اسی طرح یہ کہ مانگنا اسی سے چاہیے اور براہ راست مانگنا چاہیے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا فلاں کے واسطے سے مانگو، فلاں کے وسیلے سے مانگو۔ کیا کہا گیا؟ وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا مجھ کو پکارو۔ کیسے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اس بیچ میں لائے ہم کچھ، کچھ بھی نہیں، بندہ اپنے رب سے براہ راست جڑ گیا۔ اے ہمارے رب، ربنا آتنا، ربنا حب لنا، ربنا اغفر لنا، کتنی دعائیں ہیں ربنا سے؟ کم از کم 40۔ اے ہمارے رب، کوئی اور بیچ میں نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی اور کو کچھ کہیں گے بھی تو ہو سکتا ہے وہ بھول جائے کہ آپ کو کیا کہنا تھا۔ ایک دفعہ ایسا تھا نا، آپ کو پیغام دے کے کسی کو بھیجتے ہیں، جاؤ فلاں سے یہ کہہ دو، آپ کچھ کہتے وہ کچھ اور کہہ دیتا آگے سے جائے۔ بعض اوقات اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، بعض اوقات سمجھ آئے تو یاد نہیں رہتا، بعض اوقات اس کو اپنی دعاؤں کی زیادہ فکر ہوتی، کیونکہ اللہ کے آگے تو نیک و بد سب محتاج ہیں، سب کو ضرورت ہے دعا کی، کیونکہ کوئی بھی تکبر نہیں کر سکتا، جو کرے گا اس کا ٹھکانا کچھ اور ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قضاء اور قدر ان کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے میری تقدیر میں یہ نقصان لکھ دیا گیا تو دعا سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک میں قبول فرما لیتے ہیں، یا تو اس کی وہ دعا دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر کے لیے محفوظ رکھ دیا جاتا ہے، یا اس درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو آتا ہے کہ انسان جب وہاں اپنی دعاؤں کا نتیجہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں تو کوئی بھی قبول نہ ہوتی اور آج یہاں میں سب کا انعام لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے خدایا مجھے بخش دے اگر چاہے، مجھ پہ رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے خدایا میری فلاں حاجت پوری کر دے، یعنی یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی، بہت کی، مگر میں دیکھتا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دے۔ نہیں، ایسا کبھی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ قرآن پاک میں بھی آتا نا واسأل اللہ من فضلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں جو نازل ہو چکی اور ان کے معاملے میں جو ابھی نازل نہیں ہوئی، تو اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت خدا سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے۔ ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا مسئلہ یا مشکل پیش آئے تو مانگے، چھوٹی سی چیز بھی اگر اس کی کم ہو جائے تو دھیان بندوں کی طرف نہیں اللہ کی طرف جائے، کیونکہ اس کے خزانے وسیع ہیں، وہ دن کو بھی رات کو ہر موقع پہ دے سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری نگاہیں لوگوں کی جیب پر ہوتی ہیں، لوگوں کی طاقت پر ہوتی ہیں، لوگوں کے کام پر ہوتی ہیں، اللہ کی طرف کم جاتی ہیں۔ تو اس نظریے کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت میں اور بڑی سے بڑی ضرورت میں سب کو بھول کر سب سے پہلے اللہ کی طرف توجہ کرے، اور اگر اللہ سے پہلے کوئی اور دل میں آئے گی نا تو جھٹکے اس کو، نہیں یہ انسان بھی میری مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کیونکہ انسان جب انسانوں پہ توقع رکھتا ہے اور انسان پوری نہیں کر سکتا تو مایوس ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بندے بندوں کو مایوس کرتے ہیں۔ لیکن صرف ایک ذات ہے جو مایوس نہیں کرتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب اللہ کی ذات ہے، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، سو جاؤ۔ لیکن ہماری راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، یہ فطرت کے خلاف عمل ہے۔ اور دن کو روشن کیا کس لیے؟ کام کے لیے. اس زندگی میں کوئی برکت نہیں جس سے دن سوتے گزرے اور راتیں جاگتے گزرے. ہمیں کوشش کر کے اپنی اس عادت کو درست کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین. بس بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے. تو پھر دوسروں کی طرف جانے کی اور دوسروں سے مانگنے کی اور ان سے لو لگانے کی اور ان سے امیدیں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ هو الحی، وہ زندہ ہے. دوسرے تو فوت ہو جاتے ہیں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فدعوہ، پھر فرمایا فدعوہ، پس پکارو اس کو، مانگو اس سے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی کرو. اچھا، ہم عام طور پر اللہ سے مانگتے ہوئے ڈرتے کیوں، شرماتے کیوں؟ کہ تمہیں پتا ہوتا کہ ہم نے بڑے غلط کام کیے ہیں. تو ان کی معافی مانگ لو، ان غلط باتوں کو چھوڑ دو. یعنی اللہ سے مانگنا صرف مانگنا نہیں ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح کا سبب بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے سے مانگنے پر تاکید کرتے ہیں. بالکل ایسے نہیں جیسے ایک بچہ اگر ماں کی بہت نافرمانی کرے پھر اس سے مانگ نہیں سکتا کچھ، تو وہ شرماتا ہے، ادھر ادھر چھپتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے جاؤ میری سفارش کر دو. تو بالکل اسی طرح جب انسان خود غلط کام کرے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی تو اصلاح کرنا نہیں چاہتا اور دوسروں کو جا کے کہتا ہے تم سفارش کرو، اللہ تعالیٰ دے دے مجھ کو. تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ خود اچھا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی سنے. فدعوہ مخلصین لہ الدین. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے، ان سے کچھ نہیں مانگو گے. اب میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کہ اللہ نے روک دیا، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑا کرتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی جوانی میں ہی اٹھ جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، جانا ہی جانا ہے، اس لیے تیاری ضروری ہے. وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی. عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب تک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا، ثابت کر دے گا. ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. بس صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو